نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب میں سے آج ہم دیکھیں گے حضرت زید الخیر کے حالات زندگی. ان کا نام اکٹھا دیکھیں گے آپ تو زید نہیں ہے بلکہ آگے الخیر بھی ہے. بہت معروف صحابی نہیں ہے لیکن بعض دفعہ کسی انسان کا کوئی ایک عمل بھی اس کی وجہ شہرت بن جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے. بک کے حساب سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پیج نمبر 154 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آپ میں دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں، اور ان میں سے ایک خوبی خودداری ہے اور دوسری بردباری ہے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے خودداری کیا ہوتی ہے؟ خودداری لکھ کے دیکھیں ذرا. خود خود کو کہتے ہیں جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، دار کہتے ہیں گھر کو. تو خودداری کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو اپنا گھر کافی ہے؟ اصل میں اس انسان کو خوددار کہتے ہیں کہ جو اپنی ضروریات کے لیے دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے خود اپنے ہی گھر سے گزارا کرے. اردو میں اس کو سفید پوشی بھی کہتے ہیں، لیکن خودداری بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے اسی کو نہ بھی کہا ہے علامہ اقبال نے کہ انسان دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنی ضروریات صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکھ دے. اور بردباری کیا ہے؟ یہ برد سے ہے. بردبار بندہ کون ہوتا ہے؟ ٹھنڈا بندہ، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں نا ٹھنڈے صبح کا بندہ، کولڈ مائنڈڈ انگلش میں. تو آپ ان دو لفظوں کو سن کر زید الخیر کے بارے میں رش کر رہے. یہ اتنی بڑی خوبیاں ہیں جس کو اللہ دے دے واقعی وہ بادشاہ. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے ان کے معاملے میں. لوگ معدنیات کی مانند ہیں. جو شخص جاہلیت میں بہتر ہوتا ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتا ہے. معدنیات کس کو کہتے ہیں؟ مائنس، منرلز، پہاڑوں میں سے جو نکلتی ہیں. اصل دیکھنے میں پہاڑ کیا لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں اس کے اندر خیر لگتی. ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر کبھی نہیں ہوگا، لیکن جب پہاڑ پھٹتے ہیں یا پہاڑوں کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے پھر بازو سونا چاندی بھی نکل آتا ہے. اسی طرح لوگوں کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا. پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ اللہ کی کتاب سے جڑتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں زلزلہ آیا تو اس کے بعد پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے بہت قیمتی پتھر نکلے. بعض دفعہ سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب کا پانی جب ساری طرف پھیل جاتا ہے، پانی تو بعد میں اتر جاتا ہے لیکن زرخیز مٹی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ جس جگہوں پہ پہلے فصلیں نہیں تیار ہوتی تھی نا، وہاں بھی فصلیں لگنے لگ جاتی ہیں. اسی طرح انسانوں کی زندگی میں بعض دفعہ کچھ حادثات ہوتے ہیں. حادثے کو آپ کہہ لیجیے آتش فشاں کا پھٹنا. بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ زلزلوں کی کیفیت ہوتی ہے. کوئی قدر نہیں کرتا، کوئی آپ پہ الزام لگا دیتا، آپ ہل کے رہ جاتے ہیں، کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے. لیکن ان سب کے بعد خیر کیا نکلتی ہے؟ کہ آپ کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے. آپ کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ باہر آتی ہیں. تو جاہلیت میں جو بہتر ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے جو کفر کے علم بردار ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسلام کے علم بردار بن جاتے ہیں. پہلے جو فسق پھیلاتے ہیں نا، نافرمانیاں، ادھر لیڈر ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ نیکیوں میں بھی لیڈر بن جاتے ہیں. جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے دونوں رخ دیکھیے. پہلا رخ تو دور جاہلیت کا ہے اور دوسرا رخ اسلام کا ہے. دور جاہلیت میں انہیں لوگ زید الخیل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر رکھا. خیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. تو خیر کس کو کہتے ہیں؟ ان الانسان لحب الخیر لشدید. تو خیر مال کو بھی کہتے ہیں اور نیکیوں کو بھی کہتے ہیں. یعنی ان کے اندر خیر دیکھ کر اللہ کے نبی نے یہ نام ان کو دے دیا. ان کی زندگی کا پہلا رخ کیا ہے؟ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے. مورخ. مورخ کون ہوتا ہے؟ اس کو عرب لگائیے، کیونکہ بعض لوگ اردو میں جب پڑھتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھتے نا. مورخ، ٹھیک ہے، را پہ زیر اور خا پہ جزم. مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو. انگلش میں لکھیں گے تو ہسٹورین. مورخ شیبانی بنو عامر کے ایک معمر. معمر کہتے ہیں عمر رسیدہ، یعنی بوڑھے جو لمبی عمر پا چکے ہوں. ایک معمر شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سال قحط پڑا جس سے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی. ہم میں سے ایک فرد اپنے اہل خانہ کو لے کر ہیرا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر کہنے لگا، میرے واپس آنے تک میرا انتظار کرنا۔ یعنی ایک شخص ہے، گھر سے نکلا، ہیرا کی طرف گیا اور گھر والوں کو چھوڑا اور کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں ادھر میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے یہ قسم کھائی، یا تو میں ان کے لیے مال کما کر لاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ پھر کچھ زیادہ راہ لیا اور دن بھر چلتا رہا۔ رات آئی تو اس نے خیمہ دیکھا، اس کے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے دلیل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے۔ اس نے رسی کھولی، اس پر سوار ہونے لگا تو فضا میں اس نے ایک آواز سنی جس میں یہ حکم تھا، اسے رہنے دو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو وہ اسے چھوڑ کر آگے چل دیا۔ 7-10 دن سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں اونٹوں کا ایک باڑا تھا اور ایک طرف چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا جس سے خوشحالی کی جھلک نمایاں نظر آتی تھی۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اس باڑے میں ضرور اونٹ ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس خیمے میں کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ چوری کرنے۔ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے لوگوں کی چیزوں کو چرانے کا کام ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوگا۔ اس نے خیمے میں بڑی ہی احتیاط سے جھانکا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خیمے کے وسط میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے کو اس کی آمد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سورج غروب ہو گیا، ایک بھاری بھرکم شخص سوار نمودار ہوا۔ گھوڑے پہ سوار شخص کو کہتے ہیں شخص سوار۔ اس جیسا قداور شخص اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا، دائیں بائیں دو غلام لگام تھامے چل رہے تھے۔ ان کے جلو میں تقریباً 100 اونٹنیاں بھی تھیں۔ ان کے آگے ایک دیو ہیکل، آپ کئی لوگ اس کو دیو پڑھتے ہیں تو پلیز اور آپ ضرور لگائیں، بلکہ آپ اپنی گروپنگ میں یہ اپنے ایک دوسرے کو پڑھ کے سنایا کریں۔ پیراگرافز ہوتے ہیں، کبھی فارغ بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو پڑھ کے سنا دیا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی اردو کے اندر بہت زیادہ روانی بھی آ جائے گی۔ دیو ہیکل یعنی بہت اونچے قد کا شخص۔ ان کے آگے ایک دیو ہیکل اونٹ تھا۔ اونٹ جب بیٹھا تو سب اونٹیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ شخص سوار نے ایک موٹی تازی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا، اس کا دودھ دھو لو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ دھوا، یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ اس نے وہ برتن رکھ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، برتن پکڑا اور تمام دودھ پی گیا۔ غلام واپس آیا اور برتن اٹھا کر لے گیا۔ عرض کی کہ میرے آقا شیخ نے تو تمام دودھ پی لیا۔ یہ سن کر شخص سوار بہت خوش ہوا اور حکم دیا، اب اس دوسری اونٹنی کا دودھ دھو کر شیخ کی خدمت میں ایک اور دودھ کا پیالہ پیش کرو۔ غلام نے پھر حکم کی تعمیل کی، شیخ نے گھونٹ پیا اور چھوڑ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اس میں سے نصف پی گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس دفعہ بھی تمام دودھ پی لیا تو شخص سوار کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر شخص سوار نے اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے، تو اس نے ایک بکری ذبح کی۔ شخص سوار نے بذات خود گوشت بھونا اور شیخ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گیا پھر خود اور اس کے دوسرے غلاموں نے کھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اونٹ کے پاس آیا، اس کی رسی کھولی، اس پر سوار ہو کر ایڑی لگائی تو اونٹ چل پڑا اور اس کے ساتھ ہی تمام اونٹنیاں بھی چل پڑیں۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو میرا تعاقب کر رہا ہو، یعنی میرا پیچھا کر رہا ہو، مجھے چیز کر رہا ہو۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی، یہاں تک کہ کافی دن چڑھایا۔ پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو دور سے ایک بہت بڑی بلا میری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مسلسل میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب بالکل قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شخص سوار ہے جو اپنے اونٹوں کی تلاش میں میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں نے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور اونٹ کی اونٹ میں نشانہ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص سوار کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میں ہیرا شہر میں بے بسی کے عالم میں بھوکی پیاسی عورتیں اور بچے چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس یا تو کچھ مال لے کر جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ اس نے کارے کمبخت، تم اپنے آپ کو اب مردہ ہی سمجھو، میرا حکم ہے شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، میں تو ہرگز تجھے اونٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، تم بڑے مغرور ہو، تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ پھر کہا، مجھے اس اونٹ کی لگام بتاؤ کدھر ہے، اس میں 3 گرہیں تھیں۔ پھر اس نے مجھے کہا، بتاؤ کس گرہ پر نشان لگاؤں۔ یہاں سے دیکھیے وہ کتنا بڑا تیر انداز تھا۔ میں نے اشارہ کیا درمیانی گرہ میں۔ اس نے تیر پھینکا تو وہ درمیانی گرہ میں آ کر اس طرح پیوست ہو گیا جیسے کہ اسے اپنے ہاتھ سے وہاں نصب کیا گیا ہو۔ پھر اس نے دوسری اور تیسری گرہ کو نشانہ لگایا۔ جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں خوف زدہ ہو گیا اور اپنا تیر ترکش میں رکھ لیا اور بادب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شخص سوار میرے پاس آیا، میری تلوار اور تیروں سے بھری ترکش مجھ سے لی اور کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ میں اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، میں تیرے ساتھ بھلا کیا سلوک کروں گا؟ میں نے عرض کی، کسی اچھے سلوک کی تو مجھے توقع نہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں نے عرض کی، چونکہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے، اب اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا اور پھر اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اس نے کہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا، جبکہ تو نے میرے باپ محلل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور تم ایک رات اس کے مشروب بھی بنے؟ محلل سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ محلل، محلل، حلہ یو حلو کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ جی، یعنی وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا یا حج کے لیے، تو میرے باپ محلل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جب میں نے اس کے منہ سے، ہو سکتا ہے یہ اس کے باپ کا نام بھی ہو، کیونکہ عرب لوگ نام بھی تو اسی طرح رکھتے تھے نا صفات پہ۔ جب میں نے اس کے منہ سے محلل کا نام سنا تو میں نے دریافت کیا، کیا تم زید الخیل ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تو پھر مجھ پر مہربانی کریں۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھ سے کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو سبھی تجھے دے دیتا، لیکن یہ میری ایک بہن کی ملکیت ہے۔ تم میرے پاس چند دن رہو، میں ایک ڈاکہ مارنے والا ہوں، اس میں جو کچھ ہاتھ لگے گا وہ تمہیں دے دوں گا۔ 3 دن بعد اس نے قبیلہ بنو نمیر کے ہاں ڈاکہ ڈالا۔ تقریباً 100 اونٹنیاں اس کے ہاتھ آئیں، وہ سب مجھے دے دیں اور میرے ساتھ چند آدمی بھی بھیج دیے تاکہ وہ میری حفاظت کریں، یہاں تک کہ میں ہیرا شہر پہنچ گیا۔ چلتا جائے تو اچھا ہے نا، کہانی کی طرح سناتی جاؤں، پھر بات بات میں عمل کی ڈھونڈیں گے۔ یہ زید الخیل کی زمانہ جاہلیت میں سیرت کا ایک پہلو تھا، لیکن دور اسلام میں ان سے متعلق داستان تاریخی کتابوں میں کچھ اس انداز میں تحریر کی گئی، جب زید الخیل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم ہوا تو ان کے دل میں آپ کی دعوت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا، سواری تیار کی اور اپنی قوم کے سرداروں کو مدینہ منورہ جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ قبیلہ بنو تی میں سے ایک بہت بڑا وفد بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وفد میں زر بن سدوس، مالک بن جبیر، عامر بن جوین اور دیگر سردار شامل تھے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کا رخ کیا، اپنی سواریاں مسجد کے دروازے پر بٹھا دیں، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر آپ کی باتوں کا بہت رعب طاری ہو گیا اور مسلمانوں کا آپ سے قلبی تعلق اور ادب اور احترام دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آپ نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہارے لیے اس عزہ سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ زید الخیل اور ان کے ساتھیوں کے دلوں پر رسول اللہ کی گفتگو کا 2 طرح سے اثر مرتب ہوا۔ مرتب کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس کو ڈھونڈیے، اندر لفظ کیا ہوگا؟ رتب، رتب تو ایسے ہوتا ہے نا۔ یہاں مرتب سے مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر پیوست کر گیا، بات کا اثر ہوا۔ بعض نے متاثر ہو کر حق کو قبول کر لیا، بعض نے نخوت و تکبر کا شکار ہو کر منہ پھیر کر واپس منہ کیا۔ اس طرح ایک گروہ جنتی بن گیا اور دوسرا جہنمی۔ زر بن سدوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشگوار اور عمدہ موقف نہ سمجھ سکا، جسے مومن دل اور مد بھری آنکھیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، بلکہ حسد اس کے دل میں سرایت کر گیا اور خوف اس کے دل میں سما گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، آج میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو تمام اہل عرب کی گردنوں کا مالک بن جائے گا۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، اسے اپنی گردن کا مالک نہیں بننے دوں گا میں۔ پھر وہ علاقہ شام کی طرف چل پڑا، وہاں جا کر اس نے سر منڈا لیا اور نصرانیت قبول کر لی۔ لیکن حضرت زید اور چند دوسرے ساتھیوں کو کچھ نرالی ہی شان نصیب ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو جناب زید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور دراز قد تھے، ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پر ہوتے تو پاؤں زمین کو چھوتے۔ کتنے لمبے ہوں گی، امیجینیشن میں لائیے۔ مجمع میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ کون ہیں؟ عرض کی، میں ज़ैदुल ख़ैल बिन मोहलल हूँ, तो ये इनके बाप का नाम ही था, तो बेहतर है कि इसको उनका नाम ही रखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज से तुम ज़ैदुल ख़ैर हो, ज़ैदुल ख़ैल नहीं। अल्लाह का शुक्र है जो तुम्हें मैदानी और पहाड़ी इलाकों से सही सालम गुजार कर यहाँ ले आया और तुम्हारे दिल में इस्लाम के लिए रग़बत पैदा कर दी। फिर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और दीगर सहाबे कराम की एक जमात भी थी। जब घर पहुँचे तो रसूलुल्लाह ने टेक लगाने के लिए तकिया किया, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह की मौजूदगी में टेक लगाना सूए अदब समझते हुए तकिया वापस कर दिया। सूए अदब क्या होता है? बेअदबी, ठीक है, बुरा अदब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाले शफकत से इन्हें फिर तकिया दिया, लेकिन आपको रसूल अकदस की मौजूदगी में टेक लगाने की ज़रूरत ना हुई। जब सब लोग बैठ गए तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़ैद, तेरे अलावा आज तक मेरे सामने जिस शख्स के भी औसाफ़ बयान किए गए, जब वो सामने आया तो वो मज़कूरा औसाफ़ से कम नज़र आया। यानी मुराद है कि तुम मिलने से पहले जितने मुझे अच्छे लगते थे, उस मिलने के बाद उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर इरशाद फरमाया, ज़ैद, तुम में दो ऐसी खसलतें पाई जाती है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल को पसंद हैं। अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, वो दो खसलतें कौन सी हैं? फरमाया, खुददारी और बुर्दबारी। अर्ज़ की, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे ऐसी खसलतें अता की जो अल्लाह ताला और इसके रसूल को महबूब हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मुझे 300 शख्स सवार मुजाहिदीन दे दें, इनकी देखभाल की तमाम जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं इनके हमरा बिलाद रूम यानी रूम के शहर पर हमला करूँगा और अल्लाह के फजल से इनको पसबा करके दम लूँगा यानी उनको हरा दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिम्मत और जुर्रत की दाद देते हुए फरमाया, ज़ैद, अल्लाह भला करे, तुम कितने अजीम शख्स हो। फिर हज़रत ज़ैद की क़्यादत में इनके तमाम साथियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक ठुका हुआ शख्स दूसरों को भी ठुका लेता है। जब हज़रत ज़ैद और इनके साथियों ने अपने वतन नजद वापस जाने का इरादा किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने अलविदा करते हुए फरमाया, ये शख्स कितना अजीम है। और आप सोचिए, जिसको अल्लाह के नबी अजीम कह रहे हैं वो कैसा होगा, इसकी कितनी शान होगी, काश ये मदीना की वबा से महफूज रहे। इन दिनों मदीना मुनव्वरा में मियादी बुखार, मियादी क्या होता है? मौसम का बुखार नहीं, मियाद कहते हैं ना वक्त के साथ, टाइफाइड लिख लें इसके नीचे। टाइफाइड बुखार क्या होता है कि वो एक ख़ास वक्त तक चढ़ता है, हफ्ता चढ़ेगा, 8 दिन 7 दिन, तो मियाद वक्त से, यानी वक्त के साथ जिस बुखार का ताल्लुक हो। मदीना मुनव्वरा में मियादी बुखार की वबा फैली हुई थी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इस वबा ने दबोच लिया। आपने अपने साथियों से कहा, मुझे कैस के शहरों से दूर अलग रखना, हमारे दरमियान जाहिलाना हमाकतों की बिना पर जवान मर्दी और बहादुरी के मार्के हुआ करते थे। अल्लाह की कसम, मैं मरते दम तक किसी मुसलमान से नहीं लड़ूंगा। हज़रत ज़ैद ने अपने वतन नजद की तरफ सफ़र जारी रखा और हालत ये थी कि बुखार दिन ब दिन तेज़ हो रहा था। इनकी दिली तमन्ना थी कि अपनी कौम से जा मिलें और इसे इस्लाम की दावत दें और पूरी कौम इनके ज़रिए से इस्लाम कबूल कर ले। ये मौत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मौत इनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौत इन पर सबकत ले गई। रास्ते में ही रूह कब्ज़ अंसरी, कब्ज़ किसको कहते हैं जी? पिंजरे को कह दीजिए। और अंसरी ये अनासर से मिला हुआ यानी मादा, मट्टी से जो बना, यानी जिस्म मुरादे से, कि रास्ते में ही रूह जिस्म से परवास कर गई। इस्लाम और मौत में कोई ऐसा वक्फा न मिला कि जिसमें ये किसी गुनाह का इर्तकाब कर सके। सबसे खूबसूरत जुमला इनके बारे में, इस्लाम और मौत के बीच में कोई वक्फा न मिला कि जिससे ये गुनाह करते। तो ये थे ज़ैदुल ख़ैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।